حضرت امام ربانی مجدد اللسانی نور اللہ مرقدہ کے والد محترم حضرت مولانا عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواب بیان کیا تھا اور اس کی تعبیر عرض کی تھی. پیچھے کی طرف آ جائیں. جو دروازے میں کھڑے ہیں وہ وہاں سے ہٹ جائیں, نکلنے کے لیے تھوڑی دیر کے بعد نکلیں, جب مجمع بیٹھ جائے آنے والوں کو اندر آ جانے دیں. حضرت مجدد اللسانی نور اللہ مرقدہ کے والد محترم کا خواب عرض کیا تھا اور اس کی تعبیر بیان کی کہ حضرت مولانا شاہ کمال کیتھلی نے تعبیر دی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کے انوارات سے جو تاریکی اور ظلمت تم نے دیکھی وہ سب ختم ہوگی اور سنت کا راج ہوگا, بدعت ختم ہوگی. تو اسی طرح پیشین گوئی فرمائی تھی حضرت مولانا یحییٰ مدنی نور اللہ مرقدہ نے عالمگیر سے کہ تمہیں تخت شاہی ملے گا اور دین محمدی کی تمہارے ذریعے نصرت ہوگی اور دین محمدی کو عروج ملے گا. چنانچہ دونوں بزرگوں کی تعبیرات پوری ہوئی, عالمگیر آئے. وہ آئے کیا بلکہ فتح و عالمگیری علماء کی مجلس منعقد کر کے مرتب کروا دی. اب دین محمدی کا راج ہے, جگہ جگہ محتسب ہیں, شرعی امر کے خلاف پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک شکایت پہنچتی ہے حضرت مولانا یحییٰ مدنی نور اللہ مرقدہ کے سامنے کہ ہمیں ہماری فلاں جگہ مجلس سماع منعقد تھی, اس میں ان کے محتسب پہنچ گئے اور سماع کو بدعت کہہ دیا, روک دیا. تو حضرت مولانا یحییٰ مدنی نور اللہ مرقدہ نے فوراً عالمگیر کو خط لکھا اور شرعی دلائل پیش کر کے اسے باور کرایا کہ یہ سما جو ہمارے یہاں ہوتا ہے, جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہوتا تھا, جو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے یہاں ہوتا تھا, قصیدے میں خود پڑھتا تھا, حضرت سنتے تھے روتے تھے, کیا سہارنپور میں کیا مدینہ شریف میں. تو فرمایا کہ یہ صرف جائز نہیں بلکہ یہ تو غذا ہے. حضرت یحییٰ مدنی نے عالمگیر کو لکھا کہ یہ تو خواص کی غذا ہے اور یہ خواص کی دوا ہے, جیسے شاہ عبد القدس گنگوئی نور اللہ مرقدہ کے سامنے اسی طرح محتسب کا فتویٰ پہنچا, رکوا دی مجلس سما, تو چند گھنٹوں میں سارا جسم آبلوں سے بھر گیا, بڑے بڑے دمبل پھوڑے نکل آئے. یہ علاج وہ علاج کوئی علاج کارگر نہیں ہوا. تو جب وہ علاج کر رہے تھے تو خادم کے کان میں حضرت نے فرمایا کہ کس کاوش میں تم پڑے ہو، کوئی دوا اثر نہیں کرے گی، یہ تو آگ ہے آگ. وہ مجذوب نے کہا تھا نہیں کہ ہمارے یہاں تو آگ ہے، تو فرمایا کہ یہ تو آگ ہے اندر، یہ کچھ سن کر کے آہ نکل کر کے وہ گرمی نکل جاتی ہے، تو یہ کسی دوا سے اچھی ہونے والی چیز نہیں ہے. چنانچہ جو معترض تھے انہوں نے آ کر پھر معافی مانگی، پھر مجلس سماع ہوئی تو سب آبل ختم. تو یہ ان حضرات کے لیے دوا ہے، جیسا حضرت شاہ یحییٰ مدنی نے لکھا عالمگیر کو کہ یہ ان کی غذا ہے. محتسب میری اس مے کا مزہ کیا جانے، وہ شاعر اسے سمجھاتا ہے، وہ بیچارہ کیا سمجھے گا محتسب، محتسب میری اس مے کا مزہ کیا جانے، اس نے چکھی ہی نہیں، اس کو پتا ہی نہیں. اور اس کی غذا مہیا کرنے والے کون؟ آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ موت کے قصائد سنتے تھے، نعتیہ قصائد سنتے تھے، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ روز رات کو سنتے تھے، قصیدہ قاسمیہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا روز سنتے تھے. تو جو غذا فراہم کرنے والے حضرت نانوتوی، انہیں یہ فتویٰ نہیں معلوم؟ قصیدہ بہاریہ پورا قصیدہ لکھا، ہزاروں اشعار اس میں، تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ میں لکھ رہا ہوں کسی جگہ کوئی پڑھے گا اور اسے بدعت قرار دیا جائے گا؟ نہیں، یہ تو غذا ہے، اس لیے انہوں نے لکھا. اسی لیے پھر آگے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں وہ قصائد لکھے ہیں کہ اظہر کے بڑے بڑے ادیب نہیں لکھ سکتے، اس درجے کے قصائد. ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف بندوری صاحب نبر اللہ مرقدہ کی زیارت ہوئی خواب میں، جس طرح مکان ہو اوپر کے دروازے اوپر سے جاتے ہیں اور تہخانے کا دروازہ زمین سے تھوڑا نیچے، تو اس طرح کا وہ دروازہ تھا. میں دروازے پر پہنچا، نوک کیا، حضرت نے دروازہ کھولا، اندر بلایا، بٹھایا اور دو باتیں پوچھی. فرمایا کہ قصیدہ بھی سنو گے؟ تو حضرت کے یہاں بھی بہت تھا، حضرت کے خود قصائد ہیں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے. اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اندر دوسرا کمرہ تھا، اس میں حضرت شاہ صاحب تشریف رکھتے تھے، تو فرمایا کہ حضرت کی بھی زیارت کرو گے؟ تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ قصائد لکھے تو صرف انہوں نے لکھ لیے، کتاب میں چھپ گئے، خبردار جو اس کو زبان پر لائے دیکھو، بند کر دینا صرف زیارت کے لیے. ایسی کوئی تحریر آپ نے دنیا میں کہیں پڑھی ہے کہ جس کو زبان پر نہ لایا جائے نہ پڑھا جائے؟ قصائد حضرت نے خود لکھے. اور ان قصائد پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت تو اس لائن کے تھے جیسا اس دن عرض کیا کہ جب بخاری شریف حضرت کے ذمے ہوئی ہے دارالعلوم دیوبند میں، تو قبل اس کے کہ سبق شروع فرمائیں، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کون کہ ایک مرتبہ کسی جگہ کے متعلق اطلاع آئی کہ اوہو فلاں جگہ بڑا نادر کتب خانہ تھا اور بدقسمتی سے آگ لگی اور سارا خاکستر، تو سب اس پر افسوس منا رہے تھے. تو محتمیم صاحب فرمانے لگے ہمیں دارالعلوم کے کتب خانے کا کوئی فکر نہیں، خدا نہ خواستہ یہ حادثہ یہاں پیش آ جائے تو ہمیں کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ مولانا انور شاہ صاحب نے اس کتب خانے کی تمام کتابیں دیکھ لی ہیں، اگر ایسا حادثہ ہوا تو ہم ان سے پھر لکھوا لیں گے، کہ ان کے بیٹے حضرت مولانا انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے والد صاحب کے حالات میں، اب اس درجے کا امام جن کے متعلق اتنی بڑی شہادت، تو ان کے ذمہ جب بخاری شریف آتی ہے تو خوشی خوشی بخاری شریف کی بسم اللہ کرا دیتے، نہیں، سرہین کا سفر ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کہ حضرت مجدی الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا رہے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں۔ دوستو، آج کل عقائد کی درستگی کی بڑی ضرورت ہے، ہم کھو گئے، کہاں سے کہاں بھٹک گئے، ہمیں گمراہ کیا گیا، ہماری لائن سے جس سمت میں ہمیں بزرگوں نے ڈالا تھا وہاں سے کہیں اور بھٹکا دیا گیا ہمیں۔ تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرہین کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت امام ربانی کے قبر پر مراقبہ کریں گے، حضرت سے پوچھیں گے کہ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتح الباری میں حنفیہ پر بڑا ظلم کیا ہے، ان کے جتنے مستدلات تھے ان احادیث کے روات پر اس طرح جرح و نقد کیا ہے کہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو آیا میں اپنے درس میں ان کے خلاف یہ بیان کر سکتا ہوں؟ تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، اور حضرت نے پھر فرمایا کہ حضرت امام ربانی سے میں نے یہ عرض کیا اور وہاں سے جواب ملا۔ کتنے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں انک میتون انہم میتون، سب مر گئے، انبیاء اولیاء مر کر مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے، کیا رکھا ہے یہاں؟ جو یہ اس طرح کے عقائد سکھاتے ہیں تو ان کے خلاف ہمارے پاس یہ بہت بڑی دلیل، امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایک امام ربانی حضرت کشمیری پہنچ کر ان سے سوال کرتے ہیں اور واپس آ کر جواب بھی بتاتے ہیں کہ میں نے جب سوال کیا حضرت سے کہ اب میں کیا کروں، تو حضرت مجدد صاحب نے ارشاد فرمایا، کتنا پیارا جواب، حضرت نے فرمایا کہ بالکل تمہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تم نے آغاز جنگ نہیں کیا، لڑائی کی ابتدا آغاز جنگ ان کی طرف سے ہے، تم تو دفاع کرو گے، تو جو فتنہ بھڑکا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار، اس نے بہت بڑا وبال اپنے سر لیا کہ ایک فتنہ بھڑکایا، لیکن تم جو تمہارے ساتھ جنگ چھیڑی گئی ہے آغاز جنگ ان کی طرف سے ہے، ان کا تم دفاع کرو گے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ پھر ساری عمر دفاع کرتے رہے۔ خیر، میرا مقصد تو صرف یہ مراقبہ بتانا تھا کہ اولیاء اللہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، سلام کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن، آپ بری کے قبرستان میں چلے جائیں، بلیک بن چلے جائیں، پریسٹن چلے جائیں، آپ جا کر سلام کریں اپنے کسی عزیز قریب کی قبر پر کھڑے ہو کر، تو وہ ہمارے سلام کو سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ بس یہ کہ ہم نے ہمارے کانوں میں، آج میں نے ریڈیو والے روز یہ نشر کرتے رہے تو انہیں اس پر اکتفا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ خصوصی طور پر ہمارے لیے آپ ایک بیان کر دیں، تو میں نے قرآن کریم سے مکے کے معاند مشرک ظالم دوسروں کو روکتے تھے, تو ایک نو وارد کو کہا گیا کہ ہمارے یہاں یہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, اور اس کے کلام میں اتنا جادو ہے کہ ہر کوئی جو سن لیتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے, تو تم اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو تو ان سے نہ ملنا. تو ان کا خود اپنا بیان ہے کہ جب ان سے انہوں نے مجھ سے یہ کہا تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ بھئی یہ کون ہے, زیارت تو کروں, لیکن جیسا انہوں نے کہا کہ جو کلام وہ فرماتے ہیں تو فوراً تیر بہدف اثر کرتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کانوں میں روئی ٹھوس کر گیا. میں حرم میں پہنچا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف, دھیمی دھیمی آواز سے. اب جس نے ایک دفعہ زیارت کر لی تو سننے کی کیا ضرورت, یہی کافی. جیسا عبداللہ ابن سلام نے صرف دور سے چہرے انور کی زیارت کی, وہی سے کہنے لگے کہ ان ھذا الوجه ليس بوجه کاذب. تو تکتے رہے اور دیکھا کہ دھیمی دھیمی آواز سے کچھ پڑھ رہے ہیں, تو اب شوق اور بڑھا کہ پیاری شک صورت تو دیکھ لی, اب پیاری آواز بھی سن لوں. کان میں سے روئی نکالی اور نکالنا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فارغ ہو کر نکلے گئے, اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ جو امام ربانی کے مزار پر مراقبے سے جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تم دفاع کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے آغاز جنگ نہیں, ان کی طرف سے ہے, اس کا تم جواب دو گے. تو شاہ صاحب کے اس سفر سے, اس سوال و جواب سے ہمیں بہت کچھ ملا. تو حضرت شاہ صاحب آگے اور فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ میں تو بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قائل ہوں. یہ بھی ان کے صاحبزادے نے ابا جان کا جملہ نقل فرمایا, اور کتنا بڑا امام, وہ فرماتے ہیں کہ میں بیداری میں زیارت کا قائل ہوں. اور کیوں قائل نہ ہوں, جن کی سوئے قسمت سے آنکھوں کی بینائی سلب ہے, کانوں کی سماعت سلب ہے, سوچنے کی قوت ان کی چھین لی گئی ہے, ان کی حرکتوں کے نتیجے میں, تو وہ تو یقیناً محروم. لیکن اور محروم کس درجے کے کہ قرآن آیات احادیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے اس سلسلے میں, صرف وہ آیت پڑھ دیتے ہیں انکا میتوں و انہم میتوں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس پر تو اجماع ہے. شاید کسی نے اس طرف غور نہیں کیا کہ جتنے حضرات کے حالات لکھے گئے, جو بھی وہاں حرمین جس نے حاضری دی, چاہے صحابہ کرام ہوں, تابعین ہوں, تبع تابعین, محدثین, اولیاء کرام, ان سب کے جتنے حضرات کے حالات ہیں, تو ان سب کے حالات میں یہ چیز ملے گی کہ جہاں کہیں ان کے حالات بیان کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ بھئی یہ حج کہ یہ حج کے لیے انہوں نے سفر کیا اور وہاں جا کر حج کیا, اور اس کے ساتھ بالکل متصل دوسرا کلمہ آتا ہے وزار, کہ انہوں نے زیارت کی. تو زیارت سے مراد کیا ہے, اس کا ترجمہ سمجھیے, غور سے اس کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زیارت یہ جو آج کل ہم جاتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ والدہ صاحبہ کو میں زیارت کے لیے لے گیا اور وہاں والدہ نے دیکھا کہ اوہو یہ احد پہاڑ اور یہ پتھر اور یہ ریگستان، میرے سرکار یہاں زخمی ہوئے تھے اور ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریگستان میں ہمارے خاطر ایسی 50 ڈگری کی گرمی میں اس طرح تکالیف برداشت فرماتے رہے. یہ کہتی آتی تھی، روتی تھی روتی تھی، جب تک رہی کھانا پینا موقوف. ڈربن پہنچی اسی حال میں، سیدھی ہاسپٹل میں کئی ہفتے ہاسپٹل رہی. تو یہ مقامات کی زیارت مراد نہیں، حج و زار ہر ایک کے حالات میں لکھا ہے. تو زارس کا آگے مفعول کیا ہے؟ حج و زار قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے بھی حالات آپ اٹھا کر دیکھ لیں. تو یہ 1500 برس کا اجماع نہیں ہے کہ ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں، احادیث دیکھنے کی ضرورت نہیں، ان سب کا عمل آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ حج و زار قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے آگے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو زیارت وہاں ہوتی ہے وہ بھی عبادت. اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ سے خادم نے پوچھا کہ حضرت میرا سفر ہے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو میں احرام کہاں سے باندھوں؟ فرمایا مدینہ شریف پہلے جاؤ، سلام کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے بعد پھر یہاں سے احرام باندھو. تو یہ ہمارے اکابر نے ہمیں تعلیم دی، ہمارے اکابر نے ہمیں سکھایا. تو یہ زارہ سے مراد یہ زارہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے الفاظ درس کے وقت آتے تھے، میں طلبہ کو ایک فہری سے ایک سانس میں سنا دیا کرتا تھا کہ ولد کا ترجمہ کہیں آئے تو اس کا ترجمہ ہرگز یہ نہ کیجئے کہ بیٹا. کہیں کہیں جہاں کہیں بیٹا ہوگا وہاں بیٹا، ورنہ اس سے مراد صرف اولاد، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. اسی طرح میں کہا کرتا تھا کہ جہاں کہیں نعل آئے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ہر ایک نے کیا جوتا. میں نے کہا کبھی یہ ترجمہ نہ کرنا، ابھی آپ چلے جائیں عرب میں، سارے سعودی عرب میں گھوم پھر کر مجھے بتائیے کہ کتنے آدمیوں کے پیر میں آپ نے جوتے دیکھے. گرم ملک، وہاں کون جوتا پہنتا ہے؟ پہن نہیں سکتے، وہ چپل مشکل سے پہنتے ہیں تاکہ تلوے گرم نہ ہوں. تو میں ان سے کہا کرتا کہ نعل جہاں کہیں آئے تو نعل کا ترجمہ کیجئے چپل، کہیں کہیں کبھی تصریح ہو وہاں ترجمہ ہوگا کہ جوتا. نعل سے یاد آیا، ادھر دیکھیے کیوں تشویش ہے جی. بھائی فرما رہے ہیں کہ اور آگے ہو جائیں. کہتے ہیں باہر مجمع ہے، انہیں تکلیف ہے، وہ بار بار ادھر فون کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے جگہ کرو اندر. وہ پیچھے والے ہیں، کوئی پیچھے کھڑے ہو کر ذرا آگے کرے، پچھلی صف میں سے کوئی کھڑا ہو جائے تو سب کو آگے کرے. کوئی نہیں آ رہا، دروازے تو بند ہے. کون ہے کہہ رہا ہے کہ آنا ہے؟ کوئی نہیں. تو یہ کوئی بھی نہیں. بس یہ بیٹھ جائیے بس. ہاں بس رات کو بولنے کی ضرورت ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث سناتے تھے کہ بات کرنے سے، دنیاوی بات کرنے سے 40 سال کے مقبول اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مقبول عمل. حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کو حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت میری تو ایک رکعت بھی ایسی نہیں کہ جس پر اعتماد کر سکوں وہ جو قبول ہوئی ہو، کوئی ایک ایسی نماز بھی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تم تو نماز اور ایک رکعت کو روتے ہو، یہاں تو ایک سجدہ بھی میرے پاس نہیں، تو کیوں ان کو جو کچھ کیا گیا اسے ضائع کیا جائے. تو نعل کا ذکر آیا تو حضرت تھانوی قدس روح کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت کے ماموں دوسری لائن کے تھے، قیام، مولود اور اس کے بڑے وائز مقرر، تو ان کے ساتھ رہنے کا اثر جو دور کیا امام ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے، ایک درجن خطوط حضرت نے لکھے، ادھر سے جواب آئے اشکالات، اس کے بعد حضرت نے اس سے توبہ فرمائی. مگر حضرت تھانوی قدس روح میں حب نبوی، عشق نبوی اس طرح کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ یہ قصہ ہو چکا، پھر بھی حال یہ تھا کہ ایک جگہ جلال آباد میں کسی پیرزادے کے یہاں ایک شال آئی ہوئی تھی کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شال مبارک. اب حضرت کا میں نے عرض کیا کہ وہ طبیعت میں جو ایک آگ تھی وہ تو فوراً بھڑک اٹھتی تھی، تو یہاں بھی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو منع فرمانا پڑا، روکنا پڑا. حضرت نے فرمایا ارے اتنا تو سوچو کہ وہ تو شام گئی تھی خلفائے بنو امیہ کے پاس، خلیفہ کے پاس، وہاں سے یہاں کہاں پہنچ گئی جلال آباد میں. اسی طرح جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل مبارک کی تصویر چھپی ہے تو پھر وہ آگ بھڑکی حضرت تھانوی قدس روح کی. حضرت نے اس نعل مبارک کی تصویر زاد السعید میں چھپوائی اور پھر پورا ایک طریقہ لکھا، جیسے حزب البحر اور مختلف وظائف کے بارے میں اس کے مستقل طریقے ہیں کہ یوں روزہ رکھو اور اس وقت میں اتنی دفعہ پڑھو اور اس طرح دعا کرو. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل شریف سے کیسے استبراک کیا جائے، تو حضرت حکیم الامت تھانوی قدس روح نے پورا اس کا طریقہ لکھا کہ اس طرح اس کو اس سے استبراک اور برکت آپ حاصل کر سکتے ہو. پھر بعد میں اور حضرات نے لقمہ دیا ہوگا کسی طرح سے، تو حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں ایک دفعہ فرمانے لگے، جب زاد السعید کی اور نالین شریفین کی سے استبراک کی بحث چلی تو حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فلاں کتاب میں فلاں جگہ حضرت تھانوی قدس روح نے اس قول سے رجوع فرما لیا ہے. مگر میرا عرض کرنے کا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ وہ ایک آگ تھی وہ بڑک اٹھتی تھی فوراً، جیسا کسی نے چھاپا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین شریفین ہیں، کیونکہ یہ جو صرف تصویر ہے اس سے استبراک اور اس کے متعلق یہ احکام کیسے دیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ گلوسٹر سے ایک دفعہ ایک مسئلہ چلا تھا کہ جن مسلوں پر کعبہ شریف کی تصویر ہوتی ہے، گنبد شریف کی تصویر ہوتی ہے، اس پر پیر پڑ جائے، تو کسی نے لکھا کہ اگر عمدن ایسا کیا تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا. تو پھر اس کی تردید میں دیوبند وغیرہ سے مختلف جگہوں سے یہ فتویٰ دیا گیا کہ یہ عین کعبہ نہیں، یہ تو اس کی ایک تصویر ہے، رمز ہے، تصویر بھی نہیں، ہاتھ سے بنے ہوئے ایک رمز نشان، اس کو وہ درجہ نہیں دیا جا سکتا جو کعبے کی توہین کا ہے. تو وہیں سے گلوسٹر سے وہ اس زمانے میں مسئلہ چلا تھا دار الحرب کا کہ یہ ملک دار الحرب ہے. تو ابھی قریب میں ہمیں جو بیانات ہمارے چھاپتے ہیں انہیں ایک بیان ملا کوئی 12-13 برس پہلے کا میرا, اسی جگہ پر ہم نے مولانا محمود چاندیا کو جب پی ایچ ڈی کی سند ملی اور وہ دکتور بن گئے تو ان کے اعزاز میں ہم نے جلسہ کیا, ان کے مشرفین کو, ان کے اساتذہ کو بھی ہم نے دعوت دی. تو اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ یہ ڈاکٹر چاندیا, انہوں نے نرسری یہاں کی, پرائمری یہاں کی, سیکنڈری اسکول گئے, کالج گئے, یونیورسٹی گئے, تو آپ ان سے پوچھیں کہ ایک پائی ایک پینی انہوں نے خرچ کی تو جس حکومت میں رہ کر کے اتنا انتفاع اٹھایا جا سکتا ہے اور مسلمان آزادی سے اتنا انتفاع حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے اور تمام چیزیں بیان کی تو اس ملک کے متعلق کس کو جرات ہوگی کہ وہ اسے کہے کہ دار الحرب ہے. تو کوئی 12-13 برس پہلے تو اسی طرح یہ وہاں مسئلہ چلا تھا اور مفتیان کرام کے اس کے خلاف, مسلح کے خلاف کے جو پیر پڑ جائے اس کا کیا حکم, اس کے خلاف فتاوا ہے. تو حضرت تھانوی قدس روح کا مزاج ہی وہ بھرے ہوئے تھے اندر سے, سالہ سال کا وہ بھرا ہوا وہ کبھی کبھی نکلتا تھا. حضرت کے اشعار بھی آپ سنیں, خیر میں اپنی گزارشات میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی معاف فرمائے. اور ہم نے ماہ مبارک کے سلسلے میں اب تک جتنی کوتاہیاں کی ہیں حق تعالی شانہ ان سب کو معاف فرمائے. تو حضرت امام ربانی حضرت علامہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ جیسا انسان جو ان مراقبات کے بھی قائل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے قائل, بیداری میں زیارت کے قائل, تو ان کے پیچھے چلو گے یا جو آزاد منش جنہیں اپنی عاقبت خراب کرنی ہے ان کے پیچھے چلو گے؟ پھر آخرت میں وہاں کس کا سایہ تلاش کرو گے, کس کی شفاعت, کس سے شفاعت کہ جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تلاش کرتے ہوں گے کہ سید الانبیاء کدھر ہیں, کن کے پاس جاؤ گے جب یہ سمجھ لیا کہ انکم میتون وانہم میتون کہ وہ مر کر مٹی ہو گئے. اسی لیے بڑی عافیت ہے مذہب حنفی میں. میں نے اس دن بیان کیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدات پر, ان کی جان فشانی علم و عبادت میں جو انہوں نے کی, جو مجلس منعقد کی, 1000 افراد بڑے بڑے اس زمانے کے مجتہدین ان کو اکٹھا فرمایا, اور جس مجلس نے یہ مذہب ہمیں مدون کر کے دیا اس میں کیا کمی کوئی تلاش کر کے بتا سکتا ہے ہمیں. اور حضرت کے زمانے کے لوگ اس کے متعلق شہادت دیتے ہیں, وہ موازنہ کرتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ مدینہ کے حضرت امام مالک اہل مدینہ سفیان ابن عیینہ اس کی تردید کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ غلط ہے. اب کتنا بڑا دعویٰ فرمایا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ سارا مذہب تم تلاش کرو اہل مدینہ سے, امام مالک سے, مکے والوں سے, جو مکے والے ہیں ان سے پوچھو, مدینے والے ہیں ان سے پوچھو. فرماتے ہیں کہ نہیں, ان کا فتویٰ سنیے سفیان ابن عیینہ کا. انہوں نے تقسیم کر دی بڑے انصاف سے. سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو حج کے مسائل پوچھنے ہوں تو کوفے والوں سے مت پوچھو, جہاں حج ہوتا ہے وہاں پوچھو, مدینے والوں سے پوچھو, مکے والوں سے پوچھو, وہ اس کے ماہر. اور فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن پاک کی قرآت کے بارے میں کوئی اشکال ہو کہ قرآت سبع میں سے کون سی صحیح, قرآت عشرہ میں سے کون سی صحیح, اور سبع عشر قرآت میں سے 17 میں سے کون سی صحیح, کس کو اختیار کیا جائے, تو سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق تم پوچھو مدینے والوں سے, مکے والوں سے, جہاں قرآن اترا ہے. وہ اس کے زیادہ ماہر ہیں. بالکل انصاف کی بات. فرمایا کہ اس کے علاوہ جو پوچھنا ہو وہ سارا کوفے والوں سے پوچھو. حرام حلال ساری شریعت کے ابواب ان سے پوچھو. کیوں؟ بڑی دلیل ان کے پاس, سفیان بن عیینہ کے پاس, کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفے میں کام کیا اور کوفے میں بدریین صحابہ, 70 صحابہ کرام کا وہ مرکز اور مسکن تھا. بدریین, پھر آگے آپ حساب کر لیں کہ جب بدریین 70 تھے وہاں, تو پھر آگے اصحاب شجرا کتنے ہوں گے, فتح مکہ میں جو شریک تھے وہ کتنے ہوں گے, پھر عام صحابہ کرام جن کو باقاعدہ جن کی روایات کے ساتھ جن کا پڑھنے پڑھانے کا شغل تھا وہ 1600 سے زائد بیان کیے گئے, تو پھر عام صحابہ کرام کتنے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. تو جو اتنا بڑا مرکز رہا ہو, تو اس لیے سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ تم وہاں جا کر ان سے پوچھو. حق تعالی شانہ ہمیں مذہب حنفی پر سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی طرف سے ہمارے دلوں کو مطمئن رکھے. اب اخیر میں ایک گزارش کر کے میں ختم کروں گا کہ دوستو اب یہ آخری 2-3 راتیں چند گھڑیاں رہ گئی ہیں, اسے وصول کیجیے. اور وصول کیسے کریں گے کہ ہر وقت پڑے رہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر میں رات کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچا عریش میں, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ سجدے میں ہیں. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, رب کو منانے کے لیے یا حیو یا قیوم. تو پڑے رہیے, مناتے رہیے. کیونکہ اس کی وسیعت رحمتی کل شے, بڑا رحیم ہے وہ. گنہگار یہ نہ سوچے کہ میرے او ہو میرے تو اتنے ایسے کرتوت ہیں, کیا ہوگا, بڑی رحمت وسیع. اب ابلیس کو براہ راست خدا نے حکم دیا کہ سب کو, ملائکہ کو, سب کو کہ سجدہ کرو آدم کو. سجدہ نہیں کیا, پھر خود خدا پوچھتا ہے کرے تو نے سجدہ نہیں کیا, تو وہ حجت پیش کر رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا, آگ تو رفعت چاہتی ہے, وہ مٹی کے سامنے جھکے گیا. تو اتنی بڑی بارگاہ ایزدی میں گستاخی, اتنا بڑا گستاخ کون ہوگا. لیکن ان سب کے بعد جب خدا نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمایا, تو وہ پھر ایک درخواست پیش کرتا ہے. اسے یقین ہے ابلیس کو کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. وہ کہتا ہے کہ انذر نہیں لائی ہوئی, بس ابھی نہ پھینکے مجھے جہنم میں, مجھے مہلت دیجیے ابھی نہیں, انذر نہیں. اللہ کتنی رحمت وسیع کہ اسے بھی مہلت مل گئی. اللہ تعالی ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے, اللہ تعالی ہماری عاقبت درست فرمائے. دعا کر لیتے ہیں ابھی.
سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الارض من ما اشيد من شيء بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا ونبينا ولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا ولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسونا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وما قضيت لنا بقضاء فاجعل عاقبته رشدا. ونسألك مما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نحن عبادك وبنو عبادك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمته أحد من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. لا إله إلا الله العلي الحكيم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعذاب مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أكفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا يسرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة لك لذا ولنا صلاحا إلا قضيتها ورحمتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من دوار نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المحيا الدجال. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائل في دهر المسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويجحدون آياتك ويقاتلون أولياءك. اللهم دمر ديارهم وخرب بيوتهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم وأنذل بهم بأسك الذي لا ترد عليه لقوم المجرمين. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا راحم المساكين. يا الله يا رحمن يا راحم المساكين، يا ذات يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا راحم المساكين. يا الله يا رحمن یا حی یا قیوم، یا اللہ یا اللہ، بہت گناہ گار ہیں، نانا نبین بہت خطا کار ہیں، اے کریم آقا بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ دین کے اجالے، یا اللہ رات کے اندھیرے میں بہت گناہ کیے ہیں، اے کریم آقا بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ احساس گناہ بھی ختم ہوتے جا رہا ہے، اے کریم آقا دلوں سے احساس گناہ ختم ہوتے جا رہا ہے، اے کریم، یا اللہ بہت مبارک رات ہے، یا اللہ تو آسمان دنیا پہ اعلان کرتا ہے، اے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، اے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، اے کریم آقا تیرے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں، لال عربی بہت دور دور سے لوگ آئے، لال عربی صرف تیری رضا چاہنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے کریم آقا ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، لال عربی ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ کسی کو بھی محروم، یا اللہ اس مجلس میں تیرے ایک نیک بندے موجود ہیں، یا اللہ معصوم بچے موجود ہیں، یا اللہ بڑے بوڑھے موجود ہیں جن کی سفید بالوں پر تجھے شرم آتی ہے، اے کریم آقا یا اللہ ساری دنیا سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، یا اللہ ساری دنیا تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، یا اللہ اگر تو نے اپنے در سے نکال دیا تو کوئی در نہیں ہے، اے کریم، اے مولا، یا رحیم، یا رحم الراحمین، یا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امهاتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امهاتنا ورقاب اولادنا ورقاب ذرياتنا من النار، يا الله امسكهم معاف فرما دے، يا الله ہماری خطا فرما دے، یا اللہ ہمیں تیری معرفت نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی کے ساتھ تعلق نصیب فرما، یا اللہ انتہائی بتائی، یا اللہ دل پٹاری کہاں کہاں بھٹک رہا، یا اللہ ہماری دل کی دنیا بدل دے، یا اللہ اپنی ذات عالی کے ساتھ تعلق نصیب فرما، یا اللہ عبادتوں میں نزت نصیب فرما، یا اللہ ذکر میں حلاوت نصیب فرما، اپنے ذات عالی کے ساتھ تعلق نصیب فرما، یا اللہ تیری معرفت نصیب فرما، یا اللہ تیری محبت نصیب فرما، یا اللہ تیری محبت نصیب فرما، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرما، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عشق نصیب فرما، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تصور بسانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور، یا اللہ دنیا کے کونے کونے مسلمان پریشان، یا دنیا میں سب سے سستی چیز مسلمان کا خون ہے، غریب بے در ایک بہایا جا رہا، یا اللہ خصوصاً سیریا میں، یا اللہ برما میں، آسام میں، یا اللہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا، یا اللہ گھروں کو گرایا جا رہا، یا اللہ عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہے، غریب آسام معصوم بچوں کو نہیں بخشا جا رہا، یا اللہ ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں، یا اللہ ان کا کوئی ناصر نہیں ہے تیرے سوا، یا اللہ سب پر رحم فرما، یا اللہ ان کی مدد کی فیصلے فرما، یا اللہ ان کی مدد کے فیصلے فرما، یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ان کی تدابیر کو ختم فرما، یا اللہ ان کی تدابیر کو ختم فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا فرما، یا اللہ ان کے لیے رحم پیدا فرما، یا اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کی عبادت فرما، ہماری اولادوں کی عبادت فرما، ہماری بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے گناہ سے حفاظت فرما، یا اللہ ان کے برے گناہوں سے حفاظت فرما، یا اللہ زینا سے، چوری سے، شراب سے، درک سے، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ قیامت تک آنے والی ہماری ساری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، یا اللہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما، یا اللہ لوگ پریشان ہیں، یا اللہ بہت سے تیرے بندے پریشان ہیں، یا اللہ گھروں میں سکون نصیب فرما، یا اللہ عافیت نصیب فرما، اطمینان نصیب فرما، آپس میں اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو بھی نکاح ان کے لیے نکاح کے فیصلے فرما، نیک سارے جو نصیب فرما، یا اللہ جو بھی اولاد ان کے لیے نیک سارے نریدہ کی اولاد نصیب فرما، یا اللہ جو اپنے جاب کی وجہ سے پریشان حال ہے یا اللہ ان کے رزق حلال کی فیصلے فرما، یا اللہ مسلمانوں کی دکان اور مقام برکت و نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی مکاتب کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما، یا اللہ آپس میں اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے حضرت کے جتنے لگائے ہیں پودے ہیں سب قبول فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ بری نظر کی حفاظت فرما، یا اللہ شہیدوں کی شہادت کی حفاظت فرما، یا اللہ فتنے سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر بری نظر سے حفاظت فرما، یا اللہ اس کو قبول فرما، بنانے والوں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ جو اس کے معاون ہیں مخلصین ہیں ان سب کو قبول فرما، یا اللہ ان سب کو قبول فرما، یا اللہ ان سب کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما، یا اللہ جن بچوں نے ہمیں قرآن سنایا پورا مہینہ، یا اللہ ان سب کو قبول فرما، یا اللہ ان کے قرآن کریم کے ظاہری باطنی نے ادوم سے مالا مال فرما، یا اللہ قرآن کریم کا ماہر بنا ان کو، یا اللہ ان کو قرآن صاحب قرآن بنا ان کو، یا اللہ ماہر قرآن بنا، یا اللہ قرآن کریم کے اسرار کو نصیب فرما، یا اللہ ان کے عمر و برکت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن سکھانے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کے حامی بنانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کے سینوں کو کھول دے قرآن کریم کے لیے، یا اللہ قرآن کریم یاد کرنا ان کے لیے آسان فرما، یا اللہ قرآن کریم یاد کرنا ان کے لیے آسان فرما، یا اللہ قرآن کریم یاد کرنا ان کے لیے آسان فرما، یا اللہ مسلمانوں کے بچوں کو دینی علم دینے کا شوق نصیب فرما، یا اللہ دینی علوم کا شوق نصیب فرما، اللہ ہماری ایمان کی عبادت فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب، یا اللہ ایمان، یا اللہ ایمان، یا اللہ ایمان، یا اللہ ایمان پر خاتمہ، کریم ایمان میں خاتم، اللہ ایمان کی حفاظت کرے گی توفیق نصیب، یا رحم المساکین، یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کا اسباب پیدا، اللہ اس کے فیصلے فرما، اللہ نیکی پر چلنا آسان فرما، اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما، نیکیوں پر چلنا آسان فرما، اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما، اللہ نیکیوں سے پر چلنا آسان، اللہ گناہوں سے پر بچنا آسان فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ کو جنت الفردوس والا مقام نصیب فرما، یا اللہ جو بقیر حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، یا اللہ ان کے سارے کو تعلیم ہمارے سروں پر قائم فرما، یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے حقوق پہچانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کے حقوق پہچانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو تیرے رحمت پہنچ چکے ان کے درجوں کو بلند فرما، یا اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما، یا اللہ اسی طرح ہمارے رشتے دار دوست و احباب جو تیرے رحمت پہنچ چکے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس والا مقام نصیب فرما، یا اللہ جب ہمارا فیصلہ، یا اللہ ہماری حساب و کتاب جب میں داخلہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ بادشاہ، یا اللہ جو تیرے رحمت میں پہنچ چکے ان کے درجوں کو بلند فرما، جو بقید حیات ان کی زندگی برکت نصیب فرما، ان کے اولادوں کی برکت نصیب فرما، یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کی زندگی ان کو ان کا صحیح جمانے میں جانشین بنا، عجیب دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما، اللہ ان کو ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت ہوا، اللہ ہمارے ماہد کی حفاظت ہوا، اللہ اس کے دن میں جو قرض ہے اس کو آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ سہولت جیسے کر دیا فرما، لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما، اتحاد نصیب فرما، کام کرنے والوں میں اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اللہ آپس میں محبت نصیب فرما، لوگوں کے قلوب کو اس کی متوجہ فرما، اللہ ساری سچی صحیح دعائیں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہیں، اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جو بھی بھلائی کی دعا مانگی ہے ہم سب کو نصیب فرما، اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہیں ہم سب کو پناہ نصیب فرما، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، تابعین، تبع تابعین، محدثین اعظم، صوفیاء کرام، اللہ مجاہدین، اللہ جن کی برکت سے، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، جن کی قربانیوں سے یہ دین، یہ قرآن، یہ ایمان، یہ حدیث، یہ تصور، یہ ساری چیزیں اللہ ہم تک پہنچی ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما، اللہ ان کو اپنی شان شان بدل نصیب فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہمیں بھی صحیح معنی میں اپنے اقابل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، صلی اللہ تعالیٰ محمد واصحابہ اجمعین، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، اللہ ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، یا اللہ کی دو راتیں باقی رہ چکی ہیں اس کی صحیح معنی میں قدر نصیب فرما، یا اللہ ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، اللہ قرآن کریم کا ذوق نصیب فرما، اللہ اس کا شوق نصیب فرما، اللہ جو دعائیں باقی رہ گئی اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے اوپر رمضان المبارک کو بار بار ہماری نصیب ہم کو نصیب فرما، رمضان المبارک ہم کو بار بار نصیب فرما، اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما، یا اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم.
جس طرح آپ حضرات بیٹھے ہیں تھوڑے سے پیچھے والے حضرات تھوڑے پیچھے ہو کر کے اپنے سامنے دسترخوان کے لیے تھوڑی تھوڑی جگہ ایک ایک بالش کی بنا لیں، تو یہیں پر آپ کو یہ حضرات جو پیش کرنا چاہتے ہیں اسی حالت میں پیش کر دیں، جس میں آپ کے لیے بھی عافیت ہے، آپ کا وقت بھی بچے گا، ان کا وقت بھی بچے گا، اور بہت چھوٹی رات ہے، ابھی قریب سحری کا تھوڑی دیر میں ٹائم شروع ہونے والا ہے، اس لیے جلدی آپ حضرات فارغ ہو سکتے ہیں، اس کی تدبیر یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی تھوڑی جگہ کر لیں تاکہ دسترخوان یہیں پر آپ کے لیے بچھا دیا جائے، وہاں پیچھے سے شروع کر دیں بھائی دسترخوان بچھانا، اسی طرح جگہ کر کے وہاں پیچھے سے شروع کر دیا، اگر آپ بیٹھے رہے تاکہ پیچھے جگہ ہو جائے تو پھر سر کر دیں آپ.